میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، زندگی میری ہے
آہ تیرے سوا، اے
تیرے دریائے رحمت کا ہے آسرا، ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنا جس شخص پر زکات فرض ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اس کا بیان کہ زکات کس پر فرض ہوتی ہے 14 کے آخر حصے کے پہلے مضمون میں گزر چکا ہے، اور واضح ایسے شخص پر بھی واجب ہے جس پر زکات فرض نہیں، اس کو کسی عالم سے زبانی پوچھ لے، اور جس پر قربانی واجب نہ ہو اگر وہ بھی کرے یا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کرے تو اس کو بھی بہت ثواب ملتا ہے، اور اگر کسی مرے ہوئے کی طرف سے کرے تو اس مرے ہوئے کو بھی بہت ثواب ملتا ہے، یعنی قربانی کرنے اس نیت سے کرے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ میرے فلاں بزرگ کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی صحابی کو یا امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن کی طرف اس کو منسوخ کرے، یا پھر کسی رشتہ دار یعنی والدین میں سے یا بھائی میں سے جو کوئی بھی ہو جس کی طرف سے بھی نفل قربانی کرے گا اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لے، یعنی گائے اونٹ بکری بھیڑ وغیرہ جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھے، اور یہ وہ جانور ہیں جن کا ذکر دوسری آیت میں ان کے کھانے کے ساتھ حلال ہونے کا اس طرح آیا ہے کہ 8 نر اور مادہ یعنی بھیڑ میں 2 قسم یعنی نر اور مادہ اور بھیڑ میں دمبا بھی آ گیا، اور بکری میں وہی 2 قسم اور اونٹ میں بھی 2 قسم اور گائے میں بھی وہی 2 قسم یعنی گائے میں بھینس بھی آ گئی، تو ہر اصل تو 4 ہیں لیکن ان کے نر اور مادہ ملا کے 8. پھر ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے کہ ان کی قربانی سے اللہ کی عظمت اور دین کی رفعت ظاہر ہوتی ہے، اور اس حکمت کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے ہیں، مثلاً دنیاوی فائدہ کھانا اور کھلانا اور اخروی فائدہ ثواب. پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے. پھر ارشاد فرمایا اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اس سے معلوم ہوا کہ قربانی پہلی امتوں پر بھی فرض تھی. اگرچہ بکری بھیڑ بھی قربانی کے جانور ہیں اور اس لیے وہ بھی دین کی یادگار ہیں، مگر آیت میں خاص اونٹ اور گائے کا ذکر فرمانا اس لیے ہے کہ ان کی قربانی بھیڑ بکری کی قربانی سے افضل ہے، اور اگر پوری گائے یا اونٹ نہ ہو بلکہ اس کا ساتواں حصہ قربانی میں لے لیں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ ساتواں حصہ اور پوری بکری یا بھیڑ قیمت اور گوشت کی مقدار میں برابر ہوں تو جس کا گوشت عمدہ ہو وہی افضل ہے اور اگر قیمت اور گوشت میں برابر نہ ہوں تو جو زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ قربانی میں اخلاص یہ ہے کہ خاص حق تعالیٰ کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے۔ جب آپ کو اس کی تاکید ہے تو ہم کو کیسے معاف ہوگی، جیسے اس کے ساتھ کی چیز ہے یعنی نماز کہ امت پر بھی فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھڑوں کے ساتھ حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ سو تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کیا کرو، یعنی دل سے قربانی کیا کرو، زیادہ داموں کے خرچ ہو جانے پر جی برا مت کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے نسبی یا روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون والا جانور ہو، یعنی اس میں بال بہت زیادہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود رہ، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا خون کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اور یاد رکھ کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیری میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، اور ان سب کے بدلے نیکیاں دے دی جائیں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب مذکور کیا خاص آل محمد کے لیے ہیں، کیونکہ وہ اس کے لائق بھی ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ خاص کیے جائیں، یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے لیے ایک طرح سے خاص بھی ہے اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر بھی ہے۔ ایک طرح سے خاص ہونے کا مطلب ویسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے فرمایا ہے کہ نیک کام کا ثواب بھی اوروں سے دونا ہے اور گناہ کا عذاب بھی دونا ہے۔ سو قرآن مجید سے آپ کی بیویوں کے لیے، اس حدیث سے آپ کی اولاد کے لیے بھی یہ قانون ثابت ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر زیادہ بزرگی ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے۔ اس سے کس قدر ناراضی ٹپکتی ہے، کیا کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی سہار کر سکتا ہے؟ اور یہ ناراضی اسی سے ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہو اور جس کو گنجائش نہ ہو اس کے لیے نہیں۔ یہ حدیثیں ترغیب میں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقرعید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ یہ ضرور نہیں کہ ایک گائے سب بیویوں کی طرف سے کی ہو، بلکہ ممکن ہے کہ ساتھ کے اندر اندر کی ہو، اور اونٹ بکری کثرت سے ملتے ہوئے گائے کی قربانی فرمانا اگر اتفاقی طور پر نہ سمجھا جائے تو ممکن ہے کہ یہود جو بچڑے کی پوجا کیا کرتے تھے، اس شرک کے مٹانے کے لیے آپ نے اس کا اہتمام فرمایا ہو۔ اور بعض روایتوں میں جو گائے کے گوشت کا مرض یعنی مضر ہونا آیا ہے، وہ شرعی حکم نہیں ہے بطور پرہیز کے ہے، جیسا کہ روح نمبر 10 میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو کھجور کھانے سے ممانعت فرمانے کا مضمون گزر چکا ہے۔ چنانچہ حلیمی نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاز خشک ملک ہے اور گائے کا گوشت بھی خشک ہے، اور مقاصد والے نے کہا ہے کہ گویا یہ حجاز والوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ معنی پسند کیے گئے ہیں، یعنی سب علماء نے اس کو پسند کیا ہے۔ حضرت حنش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ دو دمبے قربانی کیے اور فرمایا ان میں ایک میری طرف سے ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہے، میں نے ان سے اس کے متعلق گفتگو کی، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے، میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا حق ہے، اگر ہم ہر سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک حصہ کر دیا کریں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کی اپنی طرف سے قربانی کی اور دوسرے دمبے کے ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ثواب میں شامل کرنا تھا، نہ کہ قربانی سب کی طرف سے ایسی طرح ہو گئی کہ اب کسی کے ذمے قربانی نہ رہی۔ یعنی کہ اپنی واجب قربانی ہو اس کے علاوہ اگر گنجائش ہو تو نفل قربانی اگر کرے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، تو بہت ہی بڑی محبت کی بات ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں امت کو یاد رکھا تو افسوس ہے کہ امت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رکھے اور ایک حصہ بھی آپ کی طرف سے نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو خوب قبی کیا کرو، یعنی کھلا پلا کر موٹا تازہ کرو، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ عالموں نے سواریاں ہونے کے دو مطلب بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ قربانی کے جانور خود سواریاں ہو جائیں گے، اور اگر کوئی کئی جانور قربان کیے ہوں یا تو سب کے بدلے میں ایک بہت اچھی سواری مل جائے گی، اور یا ایک ایک منزل میں ایک ایک جانور پر سواری کریں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قربانیوں کی برکت سے پل صراط پر چلنا ایسا آسان ہو جائے گا جیسے گویا خود ان پر سوار ہو کر پار ہو گئے۔ اور کنز المال میں ایک حدیث اس مضمون کی یہ ہے کہ سب سے افضل قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کی ہو اور خوب موٹی تازی ہو، اور ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیاری قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کی ہو اور خوب موٹی تازی ہو۔ بعض ظالم لوگ قربانی کرنے پر، خاص کر گائے کی قربانی پر، مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اور کبھی عین قربانی کے وقت مسلمانوں پر چڑھ آتے ہیں اور قربانی جو کہ ان کا حق جائز ہے بلکہ واجب ہے اس کے چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں، جو سراسر ان کی زیادتی ہے۔ اور چونکہ اوپر آیتوں اور حدیثوں میں خاص گائے کا حلال ہونا اور اس کی قربانی کی فضیلت اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گائے کی قربانی فرمانا بھی مذکور ہے، اس لیے مسلمان اس مذہبی دس اندازی کو گوارا نہیں کرتے اور اپنی جان دے دیتے ہیں جس میں وہ بالکل بے قصور ہیں۔ تو اس کے متعلق مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ایسی مضبوطی کرنا جائز ہے، اگر کہیں ایسی مضبوطی کرنا خلاف مصلحت ہو تو شرع سے دوسری بات بھی جائز ہے، وہ یہ کہ اس وقت صبر کریں اور قربانی نہ کریں اور فوراً حکام کو اطلاع کر کے ان سے مدد لیں۔ اگر قربانی کی مدت میں، یعنی 12 تاریخ تک اس کا کافی انتظام کر دیا جائے قربانی کر لیں، اور اگر اس کے بعد انتظام ہو تو اگلے سال سے قربانی کریں اور اس سال قربانی کے حصے کی قیمت محتاجوں کو دے دیں۔ یہ قربانی ایسی صورت میں ہے کہ جب خلاف اس کے دشمن آ جائے، لیکن الحمدللہ ہمارے اسلامی ممالک میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، ایسی کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے یہ مسئلہ صرف ان جگہوں کے لیے ہے جہاں دشمن ہیں اور کرنے نہیں دیتے قربانی اور جان کا خطرہ ہے اس میں۔ اور اگر پہلے سے معلوم ہو جائے کہ جھگڑا ہوگا تو اس وقت وہ طریقہ اختیار کریں جو ہم نے پہلے لکھ دیا ہے۔ اس کا یہ مضمون ہے کہ اگر کسی مخالف کی طرف سے کوئی شورش ظاہر ہو تو حکام کے ذریعے سے اس کی مدافعت کرو، خواہ وہ خود انتظام کر دیں خواہ تم کو انتظام کی اجازت دے دیں۔ اور اگر خود حکام ہی کی طرف سے کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو تہذیب سے اپنی تکلیف کی اطلاع ان کو کر دو، اگر پھر بھی حسب مرضی انتظام نہ ہو تو صبر کرو، اور عمل سے یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کرو، یعنی حکمرانوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہاری مصیبت دور ہو، اور اگر کہیں ظالم لوگ چھوڑ دینے پر نہ مانیں اور جان ہی لینے پر آمادہ ہوں تو مسلمانوں کو مقابلے پر مضبوط ہو جانا ہر حال میں فرض ہے، وہ کمزور ہی ہوں۔ یعنی جب ہاتھ پیر ہاتھ ہر تدبیر سے رک جائے تو تب تلوار کی طرف ہاتھ بڑھانا جائز ہے، اگر دشمن صلح کرنا چاہے تو روح گردانی نہ کرے، اور اگر جنگ چاہے تو لگام نہ کھینچے۔ خلاصہ یہ کہ حد الامکان فتنہ و فساد کو امن کے ساتھ دفع کریں، اور جو کوئی اس پر سر ہی ہو جائے تو پھر مرتا کیا نہ کرتا، کام کرنا چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکره اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا ان فرشتوں سے جو دوزخ پر متعین ہیں، آگ میں سے اس شخص کو نکال دو جس نے مجھ کو ایک دن بھی یاد کیا ہے یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہے۔ تشریح میں میرے شیخ شیخ العرب والاجر معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد اخلاص ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا خالص دل سے اور سچی نیت سے۔ دلیل اس مفہوم پر یہ حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور خوف سے مراد یہاں اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے، اور اپنے اعضاء کو اطاعت اور عبادت میں مشغول رکھنا ہے، اور دلیل اس کی یہ حدیث ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ مجھے اپنے خوف کا وہ حصہ عطا فرما جو میرے اور تیرے معاصی کے درمیان حائل ہو جائے۔ بس خوف خدا اسی کا نام ہے جو گناہ سے دور رکھے، اور گناہوں میں ملوث آدمی کا خوف خدا پر دعویٰ غلط اور جھوٹ ہے۔ اسی سبب سے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ اگر کہتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہوں تو کافر ہو جاتا ہے، اور اگر تو کہتا ہے کہ ڈرتا ہوں تو تیرا یہ دعویٰ جھوٹ ہے، کیونکہ گناہوں سے تو محفوظ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ جب جمائی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، یعنی منہ بند رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے، اور ہاں ہاں کی آواز نہ نکالے، یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے۔ اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے، اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے۔ بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے، جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا، تو ان سب باتوں سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقع معراج شریف کے بیان میں راوی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی ثنا کی اور فرمایا کہ تم نے سب نے اپنے رب کی ثنا کی اور میں بھی اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں، جمع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ کو رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لیے بشیر النذیر بنا کر بھیجا اور مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا، جس میں ہر دینی ضروری امر کا بیان ہے، خواہ صراحتن خواہ اشارتن، اور میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور میری امت کو امت عادلہ بنایا، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اور میرے سینے کو فراخ بنایا، اور میرا بار مجھ سے ہلکا کیا، اور میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور مجھ کو سب کام شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا، یعنی نور میں میں سب سے اول اور ظہور میں سب سے آخر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے فرمایا کہ بس ان کمالات کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے فائق ہو گئے۔ یا رب صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إلى العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، بلوغ سے لے کر آج تک کے جتنے گناہ جان کر کیے انجانے میں کیے، إلى العالمين چھپ کر کیے علانیہ کیے، چھوٹے گناہ کیے بڑے گناہ کیے اور کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور گناہوں سے حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ظاہری گناہ ہو باطنی گناہ ہو سب کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ ہمارا تزکیہ کامل فرما دے، اے اللہ بری عادتیں جو ہمارے اندر ہیں، اے اللہ اس سے دلوں کو پاک فرما دے، بری عادتوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اچھی اچھی عادتوں کا ذوق و شوق، نیکیوں کا ذوق و شوق، نماز کو خوب اچھے طریقے سے پڑھنے کا شوق، قرآن پاک کو ٹھیک کرنے کا شوق، قرآن پاک کی تجوید کو درست کرنے کا شوق اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا شوق اور پابندی سے تلاوت کا شوق، اور اے اللہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ خوب ذوق و شوق سے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، پابندی سے اللہ جو ذکر بتایا گیا اللہ پابندی سے اس ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، مناجات مقبول جو دعاؤں کی کتاب ہے اللہ اس میں سے روزانہ پابندی سے جو بتائی گئی ہے اللہ اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، خوب مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے آخرت بھی بنا دیجیے، اے اللہ غفلت سے اے اللہ میری بھی اور میرے گھر والوں کی اور سب دوستوں کے گھر والوں کی اے اللہ حفاظت فرمائیے، اور ہوشیاری اور چستی دین میں عطا فرما دیجیے، اے اللہ جتنی چستی اور ہوشیاری دنیا کے لیے ہے اے اللہ اسے کہیں زیادہ آخرت کی چستی اور ہوشیاری عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنی آخرت کی تیاری کی ہمیں فکر نصیب فرما دیجیے، اے اللہ دنیا تو چھوڑ کر جانا ہی ہے فانی ہے، اے اللہ دل میں گھسی ہوئی ہے بسی ہوئی ہے یہی سمائی ہوئی ہے، اے اللہ آخرت کو اے اللہ اس دنیا کی محبت دل سے نکال دے اور اپنی محبت کی چاٹ ہمیں لگا دے، اے اللہ دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دے، دنیا سے جی اچاٹ کر دے اور اپنی محبت کی چاٹ ہمیں لگا دے، اے اللہ ہر دم اپنا ہوشیار کر دیں، ہر دم اپنا ہوشیار کر دیں، اے اللہ اپنی محبت اور معرفت سے سیراب فرما دے، اے اللہ تمام باطنی امراض تکبر عجب اور بدنگاہی بدگمانی اور غیبتوں کا مرض، آنکھوں کے گناہ زبان کے گناہ بدگمانیاں، اے اللہ ان سب گناہوں سے میری بھی میرے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے، اے اللہ بہت ہی اچھا خاتمہ نصیب فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو اللہ بہترین خاتمہ نصیب فرما دے، اپنی رضا کا کمال نصیب فرما دے، اے اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ اپنی رضا کا کمال نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سے اپنے کرم سے ہم سے خوش ہو جا، اے اللہ ہم تو آپ کو خوش نہ کر سکے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے خصوصی فضل و فضل خاص سے آپ ہی ہم کو خوش کر کے خوش ہو جائیں، اے اللہ آپ ہی ہمیں خوش کر کے خوش ہو جائیے، مہربانی فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو لے لیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو لے لیجئے، اے اللہ جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں، اے اللہ جلدی جلدی ان نمازوں کو قضا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جن کے ذمے قضا روزے ہیں، اے اللہ ان کے لیے روزے آسان کر دیجئے اور روزوں کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دیجئے، جس کے ذمے قرض ہے اللہ اس کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اسباب عطا فرما دیجئے، جس کو تنگی ہے اللہ اس کو فراخی نصیب فرما دیجئے، سب مسلمانوں کو آسان حلال بابرکت روزگار عطا فرما دیجئے، اے اللہ آسان حلال بابرکت روزگار عطا فرما دیجئے، ہر مسلمان کو خوشحال کر دیجئے، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، نہیں بھی کہا تمنا رکھتے ہیں، تمنا نہیں بھی رکھتے، اے اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے رشتہ دار عزیز وغیرہ بیمار ہیں، اسپتال میں اللہ سب پر خصوصی فضل و کرم فرما، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی دے، اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ اپنے وقت پر موت عطا فرمانا، اور اے اللہ اپنی محبت و معرفت کا سمندر پلانا، اے اللہ بغیر اس کے دنیا سے نہ اٹھانا، اے اللہ جب تک کہ محبت و معرفت کا سمندر نہ پلانا، اے اللہ اس دنیا سے نہ اٹھانا، اے اللہ ہمیں اپنی اولیاء جیسی زندگی عطا فرما، اپنے مقبولین والی زندگی عطا فرما، برے اعمال سے بری عادتوں سے میری بھی اور ہم سب کی حفاظت فرما، اور اللہ اپنے مقبولین میں، اپنے صالحین میں، صالحین بندوں میں ہمارا شمار فرما، اے اللہ اپنے صالحین بندوں میں ہمارا شمار فرما، ان لوگوں میں شمار فرما جن پر کوئی حزن و غم نہیں ہوتا، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے، اے اللہ امن چین عطا فرما، سکون عطا فرما، اے اللہ سکون عطا فرما، یا اللہ ہر پریشانی مصیبت کو دور فرما، ہر غم و ہم کو دور فرما، اے اللہ ہر غم و ہم کو اے اللہ خوشیوں سے تبدیل فرما، اے اللہ خوشیوں سے تبدیل فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں سود اور رشوت کا خاتمہ فرما اور بدکاریوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ سود اور رشوت کا خاتمہ فرما، اے اللہ سود اور رشوت کا خاتمہ فرما، اے اللہ زبردست حلال معیشت نصیب فرما، معیشت کو خوب مضبوط فرما دے، اے اللہ حلال معیشت کو مضبوط فرما دے، اور اے اللہ ہر طرف امن کا دورہ فرما دے، اللہ امن و عافیت نصیب فرما دے، ملک میں ہر جگہ امن و امان نصیب فرما دے، اے اللہ عادل حکمران نصیب فرما دے، اے اللہ خوف رکھنے والے، اپنے حساب کتاب کا خوف رکھنے والے حکمران نصیب فرما دے، اے اللہ نرمی اور شفقت کرنے والے حکمران نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک سے قحط کو دور فرما دے، اللہ مہنگائی کو دور فرما دے، ارزانی عطا فرما دے، برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دے، اے اللہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ اس ملک میں اور تمام اسلامی ممالک میں پکا سچا اسلامی نظام عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی اسلامی نظام کا اے اللہ شوق و ذوق نصیب فرما دے، دلوں کو اے اللہ مطیع اور فرما بردار بنا دے، ہمارے بال بال کو مطیع اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ جتنے بھی اے اللہ لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے، اے اللہ ان کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما، جن بچوں کے رشتے نہیں اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، اے اللہ جو کوئی بھی جائز ضرورت کے لیے کوشش کر رہا ہے، اے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما، خزانے غیب سے اس کو عطا فرما، اے اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، اے اللہ چاہے وہ خانقاہ ہیں، وہ مدرسے ہوں، یا تبلیغ جماعت ہو، یا قرآن پاک کے ادارے ہوں، جہاں بھی یا ختم نبوت کے ادارے ہوں، اے اللہ جہاں بھی جس درجے میں بھی اہل حق محنت کر رہے ہیں اور آپ کے دین کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ سب کو کامیاب اور بامراد فرما، اے اللہ سب کو زبردست مدد و نصرت فرما، اور اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، اے اللہ اپنے اعمال کو بھی ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ دشمنوں کو ہمارے سر پر جو مسلط ہیں، اے اللہ ان کو ہمارے سروں سے اتار دیں، اے اللہ دشمنوں کو دشمنوں کی طاقت کو پامال کر دیں، دشمنوں کے تکبر کو چکنا چور کر دیں، اے اللہ ان کی طاقت کے نشے کو اور ان کی طاقت کو چکنا چور کر دیں، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں، اور اللہ ان کو اپنے ہی جالوں میں ان کو پھنسا دیں، اور ذلت ناک ان کا انجام ہماری آنکھوں دکھا کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں، اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیں، ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر لیں، اور اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما دیں، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما، طاقت عطا فرما، اے اللہ طاقت عطا فرما، معیشت کو بھی مضبوط فرما دے، قوت کو بھی مضبوط فرما دے، اخوت کو بھی اخوت بھی عطا فرما دے، تمام اسلامی ممالک میں آپس میں خوب اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے، تمام مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دے. اے اللہ جو بھی یہ دینی اختلافات ہیں اللہ ان کو دور فرما دے، اور سب کو حق پر جمع فرما دے، طریقہ کابل پر جمع فرما دے. اے اللہ کابل سے رجوع کی توفیق نصیب فرما دے، صحبت اہل اللہ کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ صحبت اہل اللہ کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما دے. اے اللہ میرے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دے. حضرت کے اہل دولت قضا کو، حمی جان صاحبوں کو، صاحبزادوں کو اور صاحبزادیوں کو سب کو اے اللہ شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما، اور تمام احباب اور قادمین اور معاونین کو بھی اے اللہ صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اور اے اللہ تمام اہل دولت قضا کو، ہمارے حضرت والا کو حاسدین سے، دشمنوں سے اے اللہ حفاظت فرما، دشمنوں سے اور حاسدین سے حفاظت فرما، اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور اللہ سب مسلمانوں کو اے اللہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہم سے زیادہ آپ ہماری حاجتوں کو جانتے ہیں، اے اللہ خزانے غیب سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.